بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سسر آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے تو اس لیے دعا میں ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے جی سسر ایسا ہے کہ نماز کے بعد فرض نماز کے بعد فرض نماز کے بعد ہاتھ کو اٹھا کے دعا کرنا تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بعد جو اذکار سنت میں آئے ہیں کہ آپ سلام پھیرتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد یا اسی طرح دوسری دعا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے اسی طرح آخری تینوں سورتوں کی جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے اسی طرح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 بار اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ اذکار فرض نماز کے بعد ثابت ہے لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اور اس کو خاص نماز کے ساتھ لنک کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لیے فرض نماز کے بعد جو ہے کوئی انسان اس کو اس نیت سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے کہ جیسے نماز میں پڑھ رہا ہوں ایسے ہی فرض نماز کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا یہ بھی ایک کوئی نماز کا حصہ ہے یا نماز کے حصے کا تعلق ہے تو ایسا نہیں ہے ہاں دعا ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اس کو جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے کر سکتا ہے دعا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے انسان دن رات میں جب چاہے دعا کر سکتا ہے اور دعا کے اندر مطلق دعا کے اندر مطلق دعا یعنی دعا از دعا اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھانا یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے متواتر حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے تواتر لفظی اور ایک ہوتا ہے تواتر معنوی تواتر لفظی یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی بے انتہا صحابہ نے الفاظ نقل کیے ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ یعنی ان صحابہ کو شمار کرنا بھی ممکن نہ ہو جنہوں نے آپ سے وہ والا عمل نقل کیا ہو اسے کہتے ہیں متواتر لفظی اور ایک ہوتا ہے متواتر معنوی کے حکم جو ہے وہ والا مسئلہ جو ہے وہ بہت ساری احادیث میں بیان کیا ہو جن کا جو ہے شمار کرنا بھی ممکن نہ ہو تو اس طرح کر کے جو دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر معنوی میں ثابت یعنی یقینی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کو ہاتھ اٹھا کے دعا کا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار مختلف واقعات میں موجود ہے ویسے دعا میں ہاتھوں کا اٹھانا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا مختلف موقعوں پہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن جس طرح کے ہم پاک و ہند والے لوگ اکثر ایک عادت بن گئی کہ ہر صورت میں لازمی طور پہ نماز کا ایک حصہ بن گیا کہ جیسے ہی سلام پھیرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں تو کہاں گئی وہ تو بھول بھلا گئیں اور صرف ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ دو تین دعائیں کر لو اور بات ختم نماز پوری ہو گئی یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے ہاں عام روٹین میں کبھی کبھار کوئی انسان بغیر جو ہے بغیر کوئی یعنی فکس کیے ہوئے کبھی کوئی دعا کر لیتا ہے اپنے لیے ہاتھ اٹھا کر, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج. لیکن جیسے عادت بن گئی, عادت بن گئی کہ عادتاً جو ہے وہ ہر ایک آدمی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے دعا کرتا ہے, یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایات میں ثابت نہیں ہے. اسی طرح ایسی بھی کوئی روایت ثابت نہیں ہے جیسے کہ عموماً مسلمانوں میں نماز پھیرنے کے سلام پھیرنے کے بعد جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر امام جو ہے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے اور سارے لوگ بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور امام جو ہے دعا کرا رہا ہوتا ہے, جی اللہ تعالیٰ یہ فرما دے, یہ کر دے, یہ کر دے. اس طرح کا یہ انداز جسے جو ہے وہ اجتماعی دعا کے نام سے بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار کوئی ایسا موقع آ جائے جس میں ایک ضرورت پیش آ جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ آتے تھے, اپنے ضروریات پیش کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ضروریات کے مطابق ان کے لیے دعا فرما دیتے تھے. اس طرح کی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ایک دعا کی جا سکتی ہوتی ہے. لیکن جو طریقہ بنا ہوا ہے کہ ہر نماز کے بعد لازمی ہی سامنے جو ہے وہ دعا کروانی ہے اور دعا کے بغیر نماز پوری نہیں ہوگی, یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں موجود نہیں ہے. اسی طرح جو یعنی اکیلے کی نماز, اس میں اصل چیز یہ ہے کہ نماز کے بعد کے جو ذکر ہیں وہ جو ذکر ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام یا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, یا جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھتے ہیں, یہ چیزیں پڑھتے ہیں. اب دیکھو آیت الکرسی کے فضل اتنی بتائی گئی ہے کہ جو انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہے اس کے اور جنت میں جانے میں صرف اور صرف ایک موت کا فاصلہ ہے, صرف موت ایک چیز ہے, جو ہی مرے گا سیدھا جنت میں, جو انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے. تو اب کیا ہے, شیطان نے ہمیں سکھا دیا کہ وہ ساری چیزیں بھول جاؤ, بس یہ ایک منٹ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور یہ دعا کر لو اور پھر جو ہے بات ختم. یہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے وہ ویسے دعا جب بھی چاہیں آپ ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہیں, جب بھی چاہیں. انسان کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے, اس نے نماز پڑھی ہے, نماز کے بعد ایک انسان کے اندر خشوع ہے, رب کا خوف ہے, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج. لیکن عادت بنا لینا ایک ہمیشہ ہی ایک نماز کا حصہ بن جائے کہ یہ ہر صورت میں فرض نماز پڑھنی ہے اور ہر نماز کے بعد اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے ہیں, تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. جیسے کہ کوئی نماز کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ نماز کا یہ حصہ ہے کہ اس دعا کو لیے ہاتھ اٹھانے ضروری ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر, یہ چیز نہیں ہے. ویسے دعائیں جو ہیں وہ سلام سے پہلے دعائیں کی جا سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو ایک انداز ہے طریقہ کار جو ہے انداز ہے طریقہ کار جو ہے جو انداز ہے کہ پہلے اللہ کی ثنا سے, حمد و ثنا سے نماز کو شروع کیا جاتا ہے, رب کے سامنے رکوع کیا سجدہ کیا جاتا ہے, التحیات کیا جاتا ہے, اور آخر میں انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروشی بھیجتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروشی کے بعد جو دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, یہ دعا آگے پیچھے الفاظ کے ساتھ بھی روایت میں موجود ہے. یہ والی دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیتخیر من الدعاء ما شاء, اب اس دعا کے بعد جو دعا چاہیں کر سکتے ہیں, جو دعا چاہیں کر سکتے ہیں. تو جو بھی قرآن کی کوئی دعا ہے, کوئی حدیث کی کوئی دعا ہے, تو آپ سلام پھیرنے سے پہلے اس جگہ پہ دعا کر سکتے ہیں. اب شیطان نے ہمیں چونکہ یہ دعائیں دوسری کو یاد نہیں ہوتی ہیں, اس لیے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے. یہ عادت ایسی بن گئی کہ دعا اتنی لاابالی سے اور بے شعوری سے کی جاتی ہوتی ہے کہ بس ایک عادت ہے, جیسے روبرٹ کی طرح ہاتھ اٹھائے اور کام پورا کیا, ہاتھ نیچے کے, نہ اس کو پتا کیا مانگا ہے, نہ امام کو پتا, نہ آگے نمازی کو پتا, بس ٹھیک ہے ایک روایت تھی وہ پوری کر دی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, یہ ایک اللہ سے مانگنے کا بھی تو ہوتا ہے. تو نماز میں یعنی نماز کے بعد یہ اس کا یہ حصہ نہیں ہے جیسے بتایا جاتا ہے, امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اصل چیز یہ ہے کہ دعا مانگنی چاہیے, اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. اسی لحاظ سے اعتبار سے آپ نماز کے بعد بھی دعا کریں تو ٹھیک ہے, لیکن ایک نماز کا حصہ بنا کے ہر دفعہ جب نماز پڑھنی ہے تو ہاتھ اٹھا کے اس طرح دعا کرنا ہے, یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ احسن. جی جنہوں نے آگے ہینڈ ریس کیا ہے آپ لوگ سوال کر لیں, کوشش کریں کہ آپ لوگ مائک کے اوپر. دوسرا سوال, جی دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ سورت کہف اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے تبھی جا کے جمعہ دن اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے. دیکھیں سر, ایسا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پایت نہیں ہے جس میں یہ لازمی کہا گیا ہو. جب بس اس میں یہ آتا ہے کہ من قرأ سورت الکہف یوم الجمعہ, جس نے سورت کہف کو جمعہ دن تلاوت کیا ہو, وہاں پہ جو ہے یعنی اونچی آواز سے کی جائے کہ پورا ثواب ہوگا, ایسی کوئی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. جی جزاکم اللہ احسن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ کہ جس نے سورت کہف کو پڑھا, من قرأ سورت الکہف یوم الجمعہ. جی جزاکم اللہ احسن. آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے فرض نماز کے بعد, فضیلت ہے, حکم نہیں دیا گیا. پڑھیں تو یقیناً بہت بڑا اجر ہے, حکم نہیں ہے, آرڈر نہیں ہے فرض نماز کے بعد, لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بہت یعنی بتائی ہے کہ جو انسان آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے اور جنت میں صرف اور صرف موت جو ہے وہ فرق ہے. امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. جی نیکسٹ سر ہیں بھائی, ہم سوال کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
چھوٹا سا سوال ہے کہ عمر رسیدہ بیوہ یا متعلقہ کی عزت میں کوئی فرق ہوتا ہے, اس میں کمی ہوتی ہے, یہ پوچھنا تھا آپ اس کو. اور ہاں ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کو تراشنا نہیں چاہیے مردوں کی داڑھی, تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کی کوئی شیپ ہلکی بنا دیں, یہ نہیں کہ وہ آج کل جو بچے مختلف قسم کے چھوٹی بڑی بناتے رہتے ہیں وہ نہیں, بلکہ جو اچھی داڑھی ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی اس کو تراش کے اس کی کوئی شیپ بنا دے, تو یہ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پہلا سوال جو یہ ہے, میری آواز انشاءاللہ. جی پہلا سوال یہ ہے کہ عمر رسیدہ اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی عدت میں یا دوسری عدت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں سر, ایسا کوئی قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرق ہے. بیوہ جب ہو جاتی ہیں, خامد فوت ہو جائے, تو چار مہینے دس دن کی جو عدت ہے وہ یعنی سب کے لیے ہے. کچھ ایسا نہیں ہے کہ عمر رسیدہ کے لیے اس عدت کا فرق ہے اور دوسرے کے لیے کوئی فرق ہے, اس میں کوئی ایسی بات کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس لیے جو قرآن کا فیصلہ ہے کہ عمر رسیدہ اور سب کے لیے جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ حکم ہے, یعنی چار مہینے دس دن کی جو ہے وہ عدت ہے. جی جزاکم اللہ احسن. اور دوسرا آپ کا سوال جو تھا وہ یہ ہے کہ یعنی داڑھی کو تراشنا وغیرہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ عوف اللحا اور وترک اللحا, داڑھی کو چھوڑ دو, اسے کچھ نہ کرو, اسے اپنے حال پہ رہنے دو, اور یہ امر کے صیغے کے ساتھ ہیں, حکم کے ساتھ ہیں, ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. تو اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ داڑھی کو تراشنا, اس کو یہ کرنا. اگر انسان بچپن سے اسے چھوڑ دے تو کبھی اس کی تکلیف نہیں ہوتی ہے, بس مسئلہ اسے ہوتا ہے کہ جو بعد میں رکھتے ہیں تو پھر اس کا تھوڑا سا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرعی لحاظ سے اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسے تراشا جائے یا اسے کوئی سیدھا پدرا کیا جائے یا اس طرح کیا جائے. بہرحال اس کو تھوڑا سا اچھے انداز سے کنگھی وغیرہ کی جائے اور بالوں کو جو ہے وہ سنبھالا جائے, یہ تو ہے, لیکن کاٹنے کوٹنے کا اور اس طرح تراش کرنے کا, سیدھا پدرا کرنا, ایسی کوئی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. جزاکم اللہ احسن جزا. جی نیکسٹ سر آپ مائک پہ آ جائیے.
السلام علیکم. علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو سب سے پہلے جزاک اللہ خیر سر, بہت ہی اچھا پیارا آپ نے اس کو ایکسپلین کیا سورۃ الاسراء کی پہلی آیت جو تھی, اور کافی چیزیں کلیئر ہوئی, تو انشاءاللہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو سمجھا ہوگا. میرا سوال اسی سے متعلق ہے کہ 15 شعبان کے متعلق جو ہے وہ ہماری فرینڈ نے پوچھا ہے کہ وہ جب اس رات کو عبادت کرتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی اس رات کو قبرستان گئے تھے, یا کیا قصہ ہے پتہ نہیں, مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے, تو آپ بتا دیجئے گا. اور کیا اس کے مطابق کیا صحیح دلیل ہے کہ وہ 15 تاریخ کو جو عبادت کرتے ہیں تو وہ کیا کرنا چاہیے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں حرج ہی کیا ہے کہ اگر ہم اس میں اس رات کو ہم عبادت کر دیں, تو ذرا اس بارے میں آپ بتا دیجئے. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے. بس کوشش کریں کہ اس ان تمام باتوں کو خود بھی سنیں اور آگے بھی پھیلائیں تاکہ سب لوگ جو ہے اس بات کو سمجھیں اور جانیں. جی وہ سورۃ اسراء کی پہلی آیت پہ کل گزشتہ کی کلاس میں جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی, اور اس آیت کو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, یعنی اسے سن سکتے ہیں. بس کوشش کریں خود بھی سنیں, دوسروں کو بھی سنائیں. بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی پہلے میں یہ سوالات کر لوں, قرض دی ہوئی رقم کا کوئی قرض میں دی ہوئی رقم کی زکات نہیں ہے جب تک کہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہ آئے. جب آپ کے ہاتھ میں آئے گی تب اس پہ جو ہے وہ زکات دینا ہوگی. جب تک آپ کی وہ رقم کسی کے پاس ہے, قرض اس نے لیا ہوا ہے, تو اس پہ جو ہے وہ زکات نہیں ہے. جی دوسرا جو ہے سوال یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں, اور اس لیے ہم قبرستان پہ جو ہے عبادت کرتے ہیں, یا اس رات عبادت کریں بھی تو کیا حرج ہے؟ عبادت ہی ہے نا, کیا حرج ہے؟ نفل پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے, کیا حرج ہے؟ دیکھیں سسٹر, اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ شریعت کیا حرج پہ نہیں چلتی ہے. اگر میں اور آپ فجر میں بڑا ہی یعنی مقبولیت کا یعنی بڑا ہی وہ وقت ہوتا ہے, تو میں فجر کے 2 فرضوں کی بجائے 4 فرض پڑھ لیتا ہوں. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں اب کہتا ہوں کہ پورا قرآن و حدیث چھان مارو اور مجھے لا کے دکھاؤ کہ کہاں یہ منع کیا گیا ہے کہ میں فجر کے 4 فرض نہیں پڑھ سکتا ہوں. کہیں نہیں منع کیا گیا. اچھا جی میں ایک رکعت میں 1 رکوع کی بجائے 2 رکوع کر لیتا ہوں, کہاں منع کیا گیا؟ نہیں منع. اس میں کیا عرض ہے؟ کہیں منع ہے؟ نہیں منع. کر لے جی 3 رکوع کر لو. 1 رکعت میں 5 سجدے کر لیتا ہوں, کہاں منع کیا گیا؟ اصل میں منع ہونے کی بات نہیں چلے گی, اس میں ہے کہ ثابت یہ ہے, ثابت ہی 2 رکعتیں ہیں, ثابت ہی 1 رکوع ہے, اور ثابت ہی 2 سجدے ہیں. دین اسلام میں منع ہونا نہیں چلتا ہے. یہاں دیکھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا یہ کام کیا ہے نہیں کیا ہے, اس رات عبادت کی ہے نہیں کی ہے, کی ہے تو کرنی ہے, نہیں کی ہے تو نہیں کر سکتے. ایک بات سمجھ لیں, وقت, جگہ اور ٹائم, 3 چیزیں. وقت تو ٹائم تو ایک ہی چیز ہوگا, وقت, جگہ اور شخصیت, 3 چیزیں. شخصی یا اس کو میں دوسرے لفظوں میں بول دوں, شخصیت, جگہ اور وقت, ان میں سے کس کو فضیلت حاصل ہے اس کا تعین میں اور آپ نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے. اور فلاں بزرگ بڑے ہیں, فلاں بزرگ بڑے نہیں ہیں, جسے اللہ بنایا, نبی بنایا ہے, اس کو میں اور آپ نہیں کہہ سکتے جی میں فلانے کو جو ہے بڑا بنا رہا ہوں. نہیں, جسے اللہ نے بتایا اسے بنا. اسی طرح جگہ ہے, میں اور آپ اپنی مرضی سے کہہ دیں کہ فلاں جگہ جو ہے وہ عزت والی اور فلاں جگہ عزت والی, میں نہیں کر سکتا ہوں. یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ نے جن جن جگہوں کو عزت دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں صرف جگہ سے, صرف جگہ جگہ کی زیارت, جگہ برائے جگہ کی دیکھنے میں اگر سفر کیا جا سکتا ہے ثواب کی نیت سے, تو وہ صرف 3 ہیں, مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصی, ان تین جگہوں پہ صرف اس جگہ ہی کو دیکھنے کی نیت سے جایا جا سکتا ہے ثواب کی نیت سے. یہ ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. اس کے علاوہ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں, اب قریب دور کی مسجد میں جمعہ پڑھنے جا سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ اور مقصد ہوتا ہے کہ چلے وہاں پہ جو ہے کسی کے آواز و نصیحت سنیں گے, یا وہاں پر جو ہے وہ جگہ مناسب ہوگی نماز پڑھنے کے لیے, ایسے کوئی اسبت نہیں. لیکن جگہ برائے جگہ خالص اس کے لیے وہ صرف تین جگہیں. اللہ تعالیٰ جس جگہوں کو چاہے فضیلت دے سکتا ہے, مسجد کو بازار پہ فضیلت دی ہے. میں کہوں گا میں اپنی مرضی سے فلانے جو ہے وہ دیتا ہوں, مجھے یاد ہے, میں صرف بات کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ہمارا پاکستان میں ایک گاؤں ہے, اس گاؤں کے ارد گرد تھوڑی سی خالی جگہ ہے, خالی جگہ ہے. تو وہاں پہ عموماً گاؤں کے دیہاتوں میں ہوتا یہ تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے خالی جگہ ہوتی ہے تو عموماً گھروں میں واش روم نہیں ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتے, تو لوگ عموماً وہ گاؤں کے سائڈ پہ جگہ خالی تھی تو وہاں پہ لوگ عموماً رات کے ٹائم اپنی قضاء حاجت کے لیے ادھر چلے جایا کرتے تھے, اور وہ جگہ کافی خراب سی اس معاملے میں سمجھی جاتی تھی کہ وہاں پہ کوئی پاکی ایسے نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے اس جگہ پہ جو ہے وہ صفائی کی گئی اور پوری کو صفائی کر وہاں جی دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں. کسی نے جا کے پوچھا کہ بھئی یہ کھانا کس لیے پکا جا رہا ہے, اس جگہ پہ کیا ہو گیا؟ تو وہاں ایک آدمی نے بتایا کہ میرے خواب میں آیا ہے کہ جو علی حجویری صاحب ہیں جنہیں ذاتا دربار کا نام سے لاہور میں دیا جاتا ہے, وہ ایک دفعہ اپنی جب زندہ تھے تو یہاں سے گزرے تھے اور وہ یہاں پہ ٹھہرے تھے, تو اس لیے یہاں پہ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں, تو اس لیے یہاں پہ ان کا جو ہے یہ جگہ جو ہے ان کے لیے عزت والی جگہ جو ہے تھرام والی بنائی جائے. اللہ اللہ تعالیٰ معافی دے. اور یہ وہ نہیں ہے کہ جو آپ کہیں گے کسی کا سنا سنائے بات, یہ وہ واقعہ جو یعنی خود آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں اور وہ ہوتی ہیں. اب وہ جاہلوں کو کون سمجھائے کہ اللہ کے تیرے خواب کی کیا حیثیت ہے شریعت کے مقابل میں, جی میرے خواب میں یہ آیا تھا جی. بس جس انسان نے اپنے آپ کو کوئی بنانا ہو, یہ پاکستان میں ایک عجیب سا ہمارے پاک و ہند میں بن گئے, وہ کہتا ہے جی میرے خواب میں یہ آ گیا اور میرے خواب میں آ گیا, اور خوابوں کے بڑی بڑی خوابوں کے بنیاد پہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ عقیدے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, جی خواب میں یہ آ گیا, جی فلاں کے خواب میں یہ آ گیا. تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. تیسری چیز ہے وقت. وقت میں سے کون سا وقت افضل ہے, کون سا وقت افضل نہیں ہے, یہ میں اور آپ اپنی مرضی سے کیسے بنا سکتے ہیں اور پھر کہیں جی اس میں کوئی مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داؤد میں صحیح روایت میں موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تخصصوا لیلۃ الجمعۃ بعبادہ, جمعے کی رات کو کوئی خاص ایسی عبادت مت کرو جو باقی راتوں میں نہ کی جاتی ہو, باقی راتوں میں نہ کی جاتی, اس لیے کہ یہ امت ایسی نہیں ہے کہ اس امت کے کوئی خاص ٹائم تھے. اصل مقصد بتانا یہ کہ اس امت کی 24 گھنٹے عبادت ہے. ایک یہود و نصارہ نے اپنی عبادت کی جگہ مخصوص کر لی, بس یہاں عبادت ہے باقی نہیں, اور یہ دن میں عبادت ہے باقی کچھ ختم. یہ دین ایسا نہیں ہے, اس میں ہمیں ویسا نہیں کہا گیا. یہاں پہ ہمارے لیے وہ اسرا نہیں ہے. اب یہاں پہ میں اپنی مرضی سے بنا لوں جی یہ ٹائم عبادت کا ہی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو کرنا ہے, نہیں ہے تو نہیں کر سکتے. جی حرج کیا ہے ہم پڑھ لیں, جی پڑھ تو ہم قرآن ہی رہیں, پڑھ تو نفل ہی رہیں, پڑھ تو درود شریف, اس میں حرج کیا ہے؟ تو بھائی حرج کیا ہے, تو پھر حرج تو کسی چیز میں نہیں, جو مرضی کرو, جو مرضی کر لو. کہاں منع کیا گیا؟ کیا حرج ہے میں 10 سجدے کر لوں ایک رکعت میں؟ کیا حرج ہے میں 5 فرض پڑھ لوں, 10 فرض پڑھ لوں, 20 فرض پڑھ لوں؟ کہاں منع کیا گیا؟ یہ حرج کی بات نہیں چلے گی, وہاں یہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عبادت فلاں رات میں جو ہے جی فلاں رات میں عبادت, کوئی 15 شعبان کی رات میں عبادت یا دن کے خاص اس کے لیے روزہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, نہیں ہے. اور یہاں ثبوت چاہیے, نفی نہیں چاہیے. جی کہاں منع کیا گیا ہے, کہاں منع کیا گیا ہے؟ 100 رکھتے ہیں ایک ہی سلام سے اور 1000 رکھتے ہیں ایک ہی سلام سے پڑھ لو, کہیں نہیں منع کیا گیا. وہاں منع ہونے نہیں, ثبوت چاہیے ہوتا ہے. ثابت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ثابت کہاں ہے؟ ایک بات میں اور تھوڑی سی بتا دوں, ایک چھوٹا سا اور بات بتانا سمجھانے کے لیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئے تھے جہاں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نازل ہوئے تھے جہاں قرآن مجید, جہاں نبوت ملی ہے. اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جا کے پورا مہینہ ٹھہرتے تھے تو میں بھی اسی غار میں جا کے رہتا ہوں, غار حرا میں ایک مہینہ رہ کر وہاں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے تھے تو میں سنت کو پورا کر رہا ہوں, یہ جائز ہوگا؟ نہیں, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد پھر اس غار میں نہیں گئے. تو نبوت ملنے کے بعد جو کام کیا ہے اس کا تھا, اور جو نہیں کیا اس کا چھوڑنا, جو کیا اس کا کرنا, جو نہیں کیا چھوڑنا عبادت ہے. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جو دیا ہے وہ لو اور جو نہیں دیا اسے چھوڑ دو. صرف اور صرف ماننے کا نام نہیں ہے, جو نہیں کیا اس کا چھوڑنا بھی عبادت ہے. جو نہیں کیا اس کا چھوڑنا. دیکھیں وہ ایک واقعہ یاد ہے, نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تین آدمی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا جی وہ اتنی رات کو نفل پڑھتے ہیں, اتنی اتنی عبادت کرتی. انہوں نے کہا جی یہ تو تھوڑی سی عبادت ہے. ایک نے کہا جی ساری زندگی میں شادی نہیں کروں گا, دوسرے نے کہا جی ساری رات میں سویا نہیں کروں گا, اور تیسرے نے کہا جی کبھی میں افطار نہیں کروں گا, ہمیشہ روزے رکھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گئے منبر پہ چڑھے, لوگوں کو بلایا اور فرمایا ما بال اقوام یقولون کذا وکذا, وہ لوگوں ایسے لوگوں کا کیا حال ہے جو کہتے ہیں یہ 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 ہو جائے. اور پھر آپ نے فرمایا جی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں, رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ انی لاتقاکم واخشاکم للہ, میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں. اب ایک انسان کہتا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو کیا حد ہے میں کر لوں ہوں, یہاں کیا حرج کی بات نہیں چلے گی. یہاں دیکھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو کرنا ہے, نہیں کیا تو نہیں کرنا ہے. اسی کا نام دین ہے, اسی کا نام مذہب ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن. جی آصف بھائی آپ آ جائیے. معذرت میں سوال اس لیے لمبا ہو جاتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پوری طرح سمجھنا ضروری ہوتا ہے. جی آصف بھائی آپ آ جائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم سر.
جی
آپ کو بڑی جزا دے ماشاء اللہ, بلکہ تفصیل سے جواب دیتے تو ذہن کی بہت ساری گرینک ہوتی ہے. ہماری آپ سے تو درخواست یہ کہ آپ ایسی تفصیل سے جواب دیں جس کا دے سکا کریں. میرے پاس سر کچھ لوگوں کے سوال ہیں, میرے اپنے کے سوال ہیں, میں پوچھ لیتا ہوں سارے, اس میں سے جو آپ دینا چاہیں دے دیں, جو بعد میں دینا چاہیں بعد میں کریں. پہلا مجھ سے کسی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ انہیں کسی نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں ریفیش ہے تو اس کے لیے سورہ قاف کو سات ہفتوں تک ہر ہفتے میں ایک دفعہ پڑھنا ہے تو اس سے جو ہے اس کی شفا آتی ہے, اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا. دوسری ہم نے آج جو سورہ کاف میں پڑھی جس میں والدین کو اف نہ کرے کی بات ہوئی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا سر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی حقوق رکھا جائے, جس طریقے سے انڈیا پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ساس اور بہو کا ہے وہ اس سلسلے میں کہ دونوں ہی جو ہے اپنے حق سے بڑھ کے مانگنا چاہتے ہیں, تو اس سلسلے میں سب پلیز کیجیے گا. تیسرا سر بہت سارے لوگ دلیل دیتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہو, اس سے بھی انہوں نے یہ دیا وہ دیا, اس پہ سب پلیز کچھ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ کیا قرآن کے قصے کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قصہ تو فرعون کے لیے آیا تھا یا یہ جو ہے ابو جہل کے لیے آیا تھا, تو کیا وہ قصے ہماری آج کی زندگی پہ اثر انداز نہیں ہوتے؟ جزاک اللہ. السلام علیکم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی اللہ تعالیٰ کو جزاک اللہ فرمائے. دیکھیں ایک بات جو پہلا ہے سوال آپ کا یہ ہے کہ کسی کی آنکھ ہے اور اسے کسی نے بتایا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کی سورت کہف شاید آپ نے بولی ہے, سورت کہف یہ جو ہے سورت کہف جو ہے وہ اتنے دن تک پڑھی جائے تو اس کو جو ہے شفا ہو جائے گی. کہف جی کہف جی چلیں سورت کہف جو بھی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ اب دیکھو نا یہاں پہ جو میرے پچھلی بات کی ہے اس کو بھی اس بات کے ساتھ ہی میں ملاتا ہوں. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اعرضوا علی رقاکم, مسلم کی روایت میں ہے, میرے پہ پیش کرو اپنے دم جو تم دم کیا کرتا ہو. یعنی کیا تم دم کیا پڑھ کے دم کرتے ہو مجھے بتاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقا ما لم یکن شرکا. اب یہ الفاظ آگے لا بأس کوئی حرج نہیں ہے, اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود الفاظ ہیں, لا بأس بالرقا ایسے دم کرنے پہ کوئی حرج نہیں جس دم میں یہ الفاظ نہ آتے ہوں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی انسان قرآن مجید کی کسی آیت کو پڑھ کے دم کرتا ہے, کسی آیت کو پڑھ کے کوئی لیتا ہے, اس کو سنت نہ سمجھا جائے. اگر یہ کہا جائے سورۃ قاف کا اتنے تک پڑھنا میرا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن گئی ہے, تو یہ بدعت ہوگا, یہ بدعت ہے. یا اس کی باقاعدہ آپ جو ہے وہ ایک رواج بنا دیں, او لوگوں ایسا کرو ایسا ہوگا, یہ پڑھ لو یہ شفا ہو جائے گی, یہ پڑھ لو یہ شفا ہو جائے گی, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی کہا ہے کہ اس قرآن مجید میں فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو ایک قافلے کے ساتھ گئے تھے اور راستے میں ایک قبیلے کے سردار کو جو ہے وہ کچھ ہو گیا اور وہ جو ہے وہ یعنی اتنے یعنی زخمی, اس کو کسی سانپ نے جو ہے یا کسی بچھو نے کاٹ لیا اور اس صحابی نے جو ہے وہ دم کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس بات پہنچی, کیونکہ وہاں 40 بکریوں کی بات ہو گئی تھی کہ بکریاں دو گے تو ہم دم کریں گے. اب یہ ہے وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا تو نے دم کیا تھا, تو اس نے کہا میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تھا. تو قرآن مجید کی کوئی چیز بھی پڑھ کے دم کی جا سکتی, بس اس میں تھوڑا سا ایک بات یہ ہے کہ یہ فکس کر دینا کہ اتنے دن یا اتنی دفعہ, یہ جو دو باتیں ہیں نا اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ہم یعنی یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ اتنے دن یا اتنے جو ہے یعنی ٹائم پہ پڑھو. ٹھیک ہے انسان پڑھے, اگر ایک کسی نے اتنے دن پڑھ لیتا ہے لیکن اس کو سنت نہ سمجھا جائے اور اس کو جو ہے وہ اسی عموم میں رکھا جائے کہ جیسے مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک بزرگ تھے وہ اپنے بالوں کو سیدھا کر رہے تھے کنگھی کرنے کے لیے, تو بال سیدھے ہو ہی نہیں رہے. اب انہوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم اور کنگھی پھری تو بال سیدھے ہو گئے. اب وہ آگے لکھ دیں جس کے بال سیدھے نہ ہوتے ہوں وہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے سیدھا کرے تو سیدھے ہو جائیں گے. تو یہ کسی ایک کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اب اس کو آگے یہ رواج دے دینا کہ لو جی یہ پڑھو تو اس کا یہ علاج ہو گیا, یہ پڑھو تو اس کا یہ علاج ہو گیا, یہ پڑھو, یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی انسان پڑھ لیتا ہے ایسا تو اس کو ایک عموم میں رہ کے پڑھے, یہ نہ کہے کہ یہ فکس سنت اس طرح کر کے آ گئی ہے, کیونکہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجازت ہے اس اجازت سے مانا لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا, دم درود میں دم وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ آتا ہو. تو کوئی بھی آیت پڑھیں, کوئی بھی چیز پڑھیں, کوئی بھی سورت پڑھیں, جتنی دفعہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا. بس اس کے فکس کرنے میں کوئی شرعی مسئلہ نہ لے کے آئیں کہ جی شرعی اب اتنا پڑھنے میں نبی کی سنت ہو گئی ہے یا اتنا یہ آ گیا ہے, اس میں جو ہے وہ مشکل ہے. باقی قرآن میں شفا ہے, اللہ تعالیٰ شفا دے سکتا ہے اور اس میں پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ تکلیف جاتی رہے, ہو سکتا ہے. بس یہ کہ وہ اس کو اس دم کی کیٹیگری میں لے کے آئے, نہ یہ کہ اس کو سنت کی کیٹیگری میں لے کے آئے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے یہ جائز ہوگا. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے لیے اف نہیں کہنی ہے, اور خاص طور پہ ہمارے پاک و ہند میں جو ساس اور بہو کے مسئلے ہوتے ہیں تو یہاں کیا کریں. ساس اور بہو کے مسئلے تو بہت بڑے ہوتے ہیں, کبھی انسان کہتا ہے کہ اب کس کو میں کہوں. وہ ہے دیکھیں ایک چیز دیکھیں نا میرے بھائی, ساس اور بہو سے کہیں ایک بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے شرک کرنا. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ کہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ, کہ اگر تجھے شرک کرنے کی دعوت دیں والدین تو فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن اس نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے, اور اس اطاعت نہ کرتے ہوئے دنیا در ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اب یہی قانون سب جگہ پہ چلے گا. آپ کو اگر واقعتاً پتا ہے کہ ساس اور بہو میں مسئلہ جو ہے وہ غلطی ہے جو ہے واقعتاً ساس کی ہے, تو آپ جو ہے یہ نہیں ہے کہ اب ساس کے اوپر اور یا اس طرح کر کے جو ہے جا کے بس پڑھیں یہ ہو گیا, نہیں, احسن انداز سے خاموش ہو جائیں اور الگ الگ ذرا پیار سے سمجھا سکتے ہوں تو بہتر ہے. دیکھیں انسان لوگ صرف ایک طرف جھک جاتے ہیں, یہ تھوڑا سا مشکل ہے. دیکھیں یہ دیکھنا تھوڑا مشکل ہے, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ غلطی والدہ کی ہے بیوی کی نہیں ہے, تو آپ یہ نہیں کہ والدہ کے اوپر برس پڑے تم کون ہوتی ہو کہنے والی, نہیں, وہاں پہ بھی حکمت چاہیے. اللہ نے شرک جیسے معاملے میں جب کہا ہے کہ وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا, تو یہ تو اس کے نسبت کہیں چھوٹا معاملہ ہے, یہ کہیں یہ شرک والا تو نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ شرک کے لیے کہہ رہے تھے تو چھوڑ دے, وہاں چھوڑنے کے لیے نہیں کہا تو یہاں کیسے چھوڑا جائے گا. اس لیے اس کو تھوڑا سا احسن انداز سے جہاں پہ انسان دیکھیں, انسان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں اگر نبی جیسے با اخلاق انسان ہو کے لوگ ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہو, میری آپ کی کیا حیثیت ہے یا میں اور آپ کس حیثیت کے مالک ہے, جتنا بھی اخلاق دکھا لیں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ضرور ہوگی, کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی, لیکن تھوڑی سی دانائی سے عقل مندی سے, نہ یہ ہے کہ آپ مکمل طور پہ اس میں جھک جائے والدہ کی طرف, اور نہ ہی وہاں مکمل طور پہ ہے کہ آپ جھک جائیں اپنی بیوی کی طرف, جو درمیان کا ایک راستہ ہو, ادھر سے والدہ کی طرف سے بھی خاموش رہیں, خاموش کرا دیں اپنی بیوی کو, ایک دفعہ خاموش کرائیں اور پھر احسن انداز سے الگ الگ جتنی ہمت دی ہے اتنا کرنے کی کوشش کریں. اور اگر یہ سمجھیں کہ اب والدین کہہ رہے ہیں کہ اس بیوی کو چھوڑو ورنہ تو ہمارا نافرمان ہو جائے گا, یہاں پہ بھی اتنا جلدی جذبات میں آ کے فیصلہ نہیں کرنا, لو جی اب تو والدین کی اطاعت چاہیے, نہیں, یہ کرنے سے پہلے تھا, کرنے سے پہلے ضروری دیکھ لو کہ تھوڑا سا والدین کی خوشی کہاں پہ نہیں ہے, لیکن اب کر لیا ہے تو کسی کی زندگی کا بھی مسئلہ ہے, کسی دوسرے کی بھی زندگی ہے, اب یہاں پہ بہتر یہ ہے کہ انسان تھوڑے سے حوصلے سے اور احتیاط سے, والدین کا ادب احترام اپنی جگہ پہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی اپنی جگہ پہ ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی ہے, لیکن اس میں یہ آ کے کہنا کہ بس اب تو ختم ہو گیا, ایسا ہو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑی سی جو ہے تفصیل سے بات ہو گئی ہے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا, تیسرا, خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں, دیکھیں میں نے کافی ساری بات اس میں درمیان میں کر دی ہے سورت کاف میں جب یہ واقعہ بیان کیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے دلائل عام ہے, کل نفس ذائقت الموت, اب اس دلیل سے اگر وہ مستثنی ہیں قرآن کی اس آیت سے تو اس کی کیا دلیل ہے, ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آج کے بعد 100 سال تک جتنے بھی لوگ زمین پر ہیں یہ سب مر جائیں گے اور ان کی جگہ پہ دوسرے لوگ آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت موجود ہے, غالباً مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ اب اس پہ کے بعد یہ کہنا جی خضر علیہ السلام نہیں زندہ تھے, یہ جو ہے ایسی کوئی اس کی دلیل نہیں ہے, اس لیے جو ہے صحیح بات یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور وہ فوت ہو گئے. جی تیسرا سوال, قصص قرآن, العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب, تعبیر عبرت یا اعتبار ہوتا ہے الفاظ کی عمومیت سے نہ یہ کہ واقعات کی خصوصیت سے. العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب, قرآن مجید کے جتنے بھی واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے دیے, اگر اسی طرح کی حالت آج بھی ہو جاتی تو اسی واقعے کا حکم اس پہ منطبق ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہ تو جی صرف وہ جاہل کے لیے تھے, یہ تو صرف اور صرف جی فرعون کے لیے تھے, اگر اسی طرح کی حالت آتی ہے تو وہ الفاظ آج کے واقعات پہ بھی منطبق ہوتے ہیں, وگرنہ انسان سارا کہہ سکتا ہے جی میرے لیے تو قرآن ہے ہی نہیں, وہ تو نبی کے لیے تھا, بات ختم, وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو حکم دیا تھا ہوں پھر تو سارے قرآن سے انکار کر دیں. نہیں, یہ سارا کا سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے جس امت کی طرف بھیجا ہے, بعموم اللفظ لا بخصوص سبب, امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاک اللہ احسن. جی اس طرح مائک پہ آ سکتی ہیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ان شاء اللہ آواز آ رہی ہو, ماشاء اللہ سر آپ تھک بھی گئے ہوں گے ویسے تو, لیکن کیا کریں, سوال تو میرے پاس بہت جمع ہو گئے لیکن میں وہ نہیں کر رہی, اپنا خاص طور پہ میں چھوڑ رہی ہوں سوال, سسٹرز کے سوال ہیں کچھ وہ ضروری ہیں وہ کر رہی ہوں. سر ایک سسٹر نے آپ پہلے بھی پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا میں بعد میں بتاؤں گا پتا کر کے, تو وہ ذرا پلیز میں ریمائنڈ کرا دوں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ وہ گلوز پہن کے اپنی امی کا مدر کو صاف کرتی ہیں وضو کی حالت میں ہوتی ہیں گلوز پہن کے, تو کیا وہ ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کو اگر آپ نے پتا کریے تو بتا دیں, اگر نہیں کیا تو پھر بعد میں بتا دیجیے گا. انہیں کا دوسرا سوال ہے, ماشاءاللہ سسٹر جو ہیں اپنی بوڑھی والدہ کی بہت خدمت کر رہی ہیں, تو اب انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ وہ اپنی مدر کو جب دیتی ہیں میڈیسن یا آکسیجن پہ, ان کی امی تو آکسیجن لگاتی ہیں میڈیسن دیتی ہیں کھانا, تو وہ کبھی کبھی ضد کرتی ہیں بہت زیادہ, بہت تنگ کرتی ہیں, دوائی نہیں لیتی, کھانا نہیں کھاتی یا تنگ کرتی ہیں, تو پھر ان کو غصہ آتا ہے کبھی, تو ان کو تھوڑا وہ زیادہ سخت لہجے میں ان کے ساتھ پیش آتی ہیں, تو وہ بہت اپسٹ ہے کہ کہیں وہ اپنا ٹائم تو ضائع نہیں کر رہی کیونکہ فل ٹائم ان کی خدمت کرتی ہیں, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے پلیز بتائیں کہ میں کیا کروں اس حالت میں. نا ایک سوال یہ ہے, دوسرا سوال یہ ہے سر, آیا نمبر 42 کا سسٹر کا سوال ہے کہ جس میں ہے کہ باغ والے کا باغ جل گیا, تو اس نے کہا کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا, تو اس کا شرک کیا تھا؟ یہ ان کا سوال ہے. تیسرا سوال بھی کر دیتی ہوں, باقی نہیں میں کرتی. تیسرا سوال سر یہ ہے کہ اکثر لوگ دیکھنے میں آیا کہ وہ نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں اور وہ سجدے میں دعا جو بھی کرتے ہیں, تو سر میں ایسے ہی سسٹر کے ہسبینڈ وہ ایسے کرتے ہیں, روٹین میں کرتے ہیں ہر نماز کے بعد, تو وہ ان کو بہت منع کرتی ہیں کہ یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے, لیکن وہ نہیں سنتے, وہ کہتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے سجدے میں دعا کرنا, تو ان کو وہ کیسے اس چیز سے منع کریں؟ تو اس کی دلیل کے ساتھ جواب دیں, وہ ریکارڈ کریں گے, وہ پھر اپنے ہسبینڈ کو سنائیں گی. وہ سوال میں ابھی رہنے رہتی ہوں کیونکہ باقی سسٹرز کا بھی رکھ کر وہ سوال کر لیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر, پہلا سوال تو میں انشاءاللہ نہیں دے سکا ہوں, اس کا میں انشاءاللہ بعد میں جواب دے دوں گا. باقی یہ کہ احتیاطاً وہ اتنی دیر اگر وضو کر لیں تو بہتر ہے, باقی یہ ہے کہ تفصیل کے جواب انشاءاللہ بعد میں. دوسرا یہ ہے کہ والدہ کو انہوں نے دوائی وغیرہ دینا ہوتی ہے, اور کبھی والدہ بڑی عمر میں ہے اور سختی کے ساتھ کبھی دوائی دینا پڑتی ہے, اس لیے کہ وہ بڑی عمر میں ہیں اور کبھی کبھی تھوڑا سا سختی سے دینا پڑتی ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں سسٹر, ایسا ہے کہ وہ جو بھی کر رہی ہیں والدہ کی خیر خواہی کے لیے کر رہی ہیں, خیر خواہی کے ساتھ کر رہی ہیں, تو اصل مقصد ہے والدہ کی خیر خواہی کرنا, خدمت کرنا. اب اس میں جو ہے, جیسے ایک مثال کے طور پہ کر رہا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے وہ بھاگ کے کہیں گرنے لگ رہا ہو تو ماں باپ اسے زور سے کھینچ رہے ہیں پیچھے کی طرف, تو یہ اس کے اوپر یہ لفظ نہیں بولا جاتا کہ یہ جو ہے یعنی کوئی یہ بچے کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ اس پہ یعنی برا کر رہے ہیں. اصل میں لفظ اف کا مطلب یہ ہے قرآن مجید میں کہ نفرت کا اظہار نہ کرو, بے تعلقی کا اظہار نہ کرو. جو اصل چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کا اظہار نہ کر, اصل مقصد یہ ہے. اب میں ایک مثال دے کے, جیسے کچھ اہل لوگوں تعالی مثال دیتے ہیں کہ اگر 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 کسی قوم کی لینگویج میں اور زبان میں لفظ اف کہنے سے خوش آمدید کا معنی بنتا ہو, کیا حال ہے, اچھے حال ہے, اور اچھے حال کے لیے لفظ اف استعمال ہوتا ہو, تو وہ قوم اگر اپنی والدہ کو اف کہہ رہی ہو تو کیا وہ اس حکم میں آئیں گے؟ کہ نہیں, کیونکہ وہاں اصل مقصد یہ ہے کہ ایسے نفرت کا اظہار کرنا یا وہ کرنا, وہ اس سے در کرنا مقصد ہے. کسی قوم کی زبان میں اگر لفظ اف کا معنی خوش ہونا ہو تو اس سے کیا یہ لفظ نکلے گا کہ یہ والدین کے ساتھ تو نافرمان. اصل چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ شفقت کا, محبت کا, اس طرح کا اظہار کیا جائے, نفرت کا اظہار جو ہے نہ کیا جائے. دوسرا جو ہے سوال آپ کا, تیسرا جو ہے سوال کہ باغ والوں نے کہا کہ میرا جو ہے وہ کاش کہ میں اس میں شرک جو ہے وہ نہ کرتا. اصل میں یہ تھا کہ باغ والے کا شرک یہ تھا, ایک شرک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان دوسروں کو معبود بنائے, یہ بتوں کو اور درخت. ایک ہوتا ہے کہ انسان افرائیتا منتا خدا الہو ہواہو, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنایا ہو, اس نے اپنے باغ کو, اپنی اس دولت ہی کو اپنا بنا لیا تھا. جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو جو ہے وہ یعنی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا, جیسے اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ باغ کبھی جو ہے وہ ختم ہوگا. وَدَخْلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا, جو ہے یہ جو ہے ایسا خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ کبھی ختم. اب وہ جو اس کا جو تھا یہی تو اس کا جو ہے یعنی جو شرک تھا کہ وہ اسی باغ کو اسی پہ امید اور رب کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر اسی کو اپنا خدا بنا کے بیٹھ گیا تھا, رب کو چھوڑ کر اسی باغ کے فائدے اور اسی نفع اور یہی اس کا خدا تھا اور یہی اس کا رب کے ساتھ جو ہے شرک کرنا تھا کہ رب کو مانو یہ تیرا خدا نہیں, یہ دینے والا اللہ ہے, اس کے آگے عبادت کر, یہ تیرا خدا نہیں ہے. جیسے انسان اپنے ذرائع آمدن ہی کو سمجھ لے یہ میرا خدا ہے بس, تو یہ بھی اس کا جو ہے شرک تھا. امید ہے کہ بات جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی. چوتھا آپ کا سوال یہ تھا کہ فرض نماز کے بعد سجدے میں چلا جانا اور اس کو آنا لینا یہ جائز نہیں ہے. دیکھیں پہلے میں نے اس میں کافی تفصیلی بات کی ہے کہ دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, دین وہ ہے, عبادت وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جو کیا وہ کرنا ہے, جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا عبادت. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر فرض کے نماز کے بعد سجدے میں چلا جانا اور سجدے میں جا کے جو ہے دعائیں کرتے رہنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اگر سجدے میں دعائیں کی خواہش ہے تو اسے کو بھی دعائیں یاد کرو اور جب سجدے میں جاتے ہو نماز کے اندر تو وہاں دعائیں کرو, جو جگہ ہے وہاں کرے نا. اصل یہ چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی نیکسٹ سر بھائی ہیں, سسٹر مائک پہ آ سکتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرے دو سوال ہیں اور ایک بہن کا ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں نے کسی کو قرض دیا تھا 4-5 سال پہلے, تو اس وقت میں یہاں کینیڈا میں ہوں اور وہ بھائی جو ہیں پاکستان میں ہیں, اور ان کو میں نے $3500 بھیجے تھے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جب بھی آپ ایزیلی آپ مجھے واپس کریں گے 2 سال میں جب بھی آپ مجھے واپس کریں گے تو مجھے اتنی ہی اماؤنٹ میں آپ واپس کریں گے جو میں نے 3500 آپ کو دیے. تو اب 5-6 سال ہو گئے, اب ان کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے واپس کرنا ہے آپ کا قرض. تو اب مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ یہ میں جو اب میں واپس لے رہی ہوں, لیکن کہا تو تھا میں نے, لیکن اب میں اس وقت تو 3500 تھا, اب 2 لاکھ بڑھ گئے 3500 کے, لیکن اب جو ہے اب یہ 2000 کے بنتے ہوں گے 2 لاکھ. تو اب مجھے کیا اتنا ہی لینا چاہیے جو کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا ہاں میں اتنی ہی دوں گا, لیکن ابھی بھی تھوڑا میں شک میں ہو جاتی ہوں, تو مجھے یہ کلیئر کر دیں. اور دوسرا سوال ہے کہ سحری کا ٹائم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک سفیدی نمودار نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کھا نہیں سکتے ہیں. اور تیسرا سوال ہے کہ نماز کا جو ٹائم ہے, جیسے ظہر کا نماز کا ٹائم ہے, لوگ کہتے ہیں کہ 3 بجے تک ہے, تو آج کل تو دن بہت لمبے ہیں کینیڈا میں, تو ہم 3 بجے سے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں, اور کہاں تک ایک نماز کو دوسری نماز سے پہلے تک ادا کر سکتے ہیں؟ یہ میرے سوال ہیں. جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے آپ کا جو پہلا سوال ہے, آپ نے $3500 کے حساب سے قرض دیا تھا. اب سوال اس میں مین چیز یہ ہے کہ آپ دونوں کے درمیان فکس جو ہے, جی میری آواز پہنچ رہی ہے نا آپ لوگوں تک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی سر ایسا ہے کہ پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ آپ نے $3500 قرض دیا تھا اور اب اس کو 2 سال گزر گئے ہیں, اور دیا تھا ایک ایسے کو جو پاکستان میں ہیں, تو اس وقت پیسے کے ریٹ کی وجہ سے فرق ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے, ایک بات جو یعنی جائز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں میں طے کیا ہوا تھا. اگر تو $3500 دونوں سائڈوں پہ طے ہوا تھا تو اب دینا بھی ان کو $3500 ہی دینا ہے, وہ جتنے بھی بنے تھے وہ الگ بات ہے, لیکن دونوں میں جو طے ہوا تھا وہ $3500 ہوا تھا, تو اب ڈالر کے حساب سے ان کو واپس کرنے. لیکن اگر آپ کو طے ہوا تھا 2 لاکھ, تو اب پاکستانی 2 لاکھ, تو اب وہ جو چیز آپ دونوں کے درمیان ڈسکس ہوئی تھی طے ہوا تھا اس حساب سے واپس کرنا ہے. اگر پاکستان کے 2 لاکھ روپے آپس میں طے ہوئے تھے تو اب وہ چاہے آپ کے لیے 2000 بنتے ہیں یا 3000 بنتے ہیں, جو بھی ہوئے اس حساب سے جو ہے اصل چیز دیکھی جائے گی کہ جو آپ دونوں میں طے ہوئی ہے, لیکن یہ ایک احسان ہے اور یہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ اگر آپ ان سے جس میں ان کے لیے آسانی ہے وہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. یعنی یہ قرض لینے والا اگر اپنی طرف سے جتنا احسان کر دیتا ہے اتنا ہی وہ اجر کا مستحق ہوتا ہے. جو حق ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اگر آپ اس حساب سے جو انہوں نے آگے لیے استعمال کیے تھے اپنے ہاں, اگر اس حساب سے آپ واپس لے لیں تو آپ کو یقیناً جو آپ نے دیے تھے اس سے کم مل رہے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب اس پہ جو ہے ضرور ملے گا. قرض واپس لیتے وقت قرض والے پہ احسان کیا جائے تو اس قرض کا جو ہے اللہ تعالیٰ اور بدلہ اچھا دیتا ہے. تو احسان جائز ہے کہ آپ کا جس میں طے ہوا ہے اس میں, اگر ڈالر میں طے ہوا ہے تو ڈالر چاہے اس کا دگنا اس کو دینا پڑے یا اتنا دینا پڑے, جو کرنسی طے ہوئی تھی اسی کرنسی میں ہونا ہے. لیکن جو افضل یا جو ثواب یا شرعی لحاظ سے جس کو احسان چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو آگے والے کے لیے آسانی ہے اس طرح جو ہے آپ لے لیں تو انشاءاللہ اس پہ زیادہ اچھا ہوگا. دوسرا سوال, سحری کے سفیدی ہونے تک جو ہے وہ سحری کھاتے رہیں. دیکھیں قرآن کا یہ حکم نہیں ہے, بلکہ قرآن کا سفیدی اور چیز کا مفہوم ہے, اور اس کا وہی ٹائم ہے جو سحری کے کلوز ہونے کا ہے. جو وہ ٹائم ہے وہ اس ٹائم پہ سفیدی ہو جاتی ہے, اب وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے, وہ صبح صادق کے خاص ہے, وہ طلوع ہو جاتی ہے اس ٹائم, جو ایک سحری کے کلوز ہونا اور جہاں پہ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ آ کے سحری کلوز ہو جاتی ہے. اور قرآن نے جس سفیدی کا ذکر کیا ہے وہ اسی ٹائم ہو جاتی ہے. اگر ساری طرف اندھیرے ہوں تو جس طرف سورج نکلتا ہے وہاں سے اس وقت جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو ایک سیدھی روشنی زمین سے اوپر کی طرف جاتی ہے, افق کی طرف, اور اوپر پھر آسمان میں جب دائیں اور بائیں وہ پھیلتی ہے تو اس سفیدی کا قرآن میں ذکر ہے. وہ سفیدی جب ہوتی ہے تو فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور سحری کا ٹائم بند ہو جاتا ہے. تو جو کیلنڈر بنے ہوتے ہیں وہ اس حساب سے بنے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جب تک مجھے اور آپ کو سفیدی نظر آئے جو عام پھیلی ہوئی ہو, یہ مفہوم نہیں ہے. اس لیے سحری کا جو ٹائم ہے اسی پر ہی سحری بند ہوتی ہے, یہ سفیدی کا ذکر نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ظہر کا ٹائم کتنا ہے. دیکھیں اب یہ ہے کہ یہ ہر ملک میں مختلف ٹائم ہے. جو یعنی حدیث میں ہے کہ جب سورج مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے, جسے ہم زوال کہتے ہیں, اس زوال کے ختم ہونے کے فوراً بعد جب سورج سیدھا کھڑا ہوتا ہے درمیان میں اور جو ہی مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے وہاں سے وقت شروع ہوتا ہے. اب وہ ہر جگہ پہ عمر کیلنڈر بنائے ہوتے ہیں کہ فلاں وقت سے سورج شروع ہو رہا ہے, یعنی مغرب کا سوری زور کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. یہاں سے لے کے عصر کے ٹائم کے شروع ہونے تک مغرب زور کا ٹائم پورا ہے. جو عصر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے, جب ہر چیز کا سایہ اس کے بقدر ہو جائے. ہر چیز کا سایہ یعنی جیسے آپ نے کہیں پہ کوئی ایک ڈنڈا لگا دیا ہے اور اس کا سایہ کم ہوتا 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 ایک فٹ تک باقی رہ گیا دوپہر کے وقت, پھر آگے ایک فٹ سے بڑھنا شروع ہو گیا. اب یہ ایک فٹ جو رہ گیا تھا اس کو حساب نہیں کرنا ہے. اس کے بعد اگر وہ آپ کا ڈنڈا جو ہے وہ تین فٹ کا تھا تو تین فٹ سایہ بڑھ جائے تو عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. عموماً یہ کیلنڈر وغیرہ میں بنایا ہوتا ہے. تو عصر کے ٹائم کے شروع ہونے تک زہر کی نماز کا ٹائم ہے, اس میں نماز ادا ہے, قضا نہیں ہے. لیکن افضل ٹائم جو ہے جس پہ زیادہ ثواب ہے, جس پہ زیادہ اجر ثواب ہے, وہ ہے شروع کا ٹائم. وہ شروع کا ٹائم جو ہی زہر کی اذان آئی ہے اس میں جلدی جلدی نماز پڑھ لو, یہ ہے افضل ٹائم. باقی جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ ظہر کی اذان سے لے کے عصر کی اذان تک سے پہلے پہلے جب عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو وہاں تک ظہر کا ٹائم ہے. اب یہ ہر ملک کے حساب سے مختلف ہے کہ کتنے سے کتنے بجے تک جو ہے ہوتا ہے. وہ آپ اس حساب سے اس ملک میں, اگر کوئی کینیڈا سے ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ فکس عصر کا ایک اتنی اذان عصر کی تو ہو سکتا ہے ٹائم شروع ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ بعد میں دے رہے ہو, لیکن جب سے عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہاں تک ظہر کا ٹائم ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ احسن. جی ایون بھی ہمارے پہ آ جائیے سر. بس ابھی جنہوں نے ہینڈ ریز ہاتھ کیے ہوئے آپ ایک ایک سوال کر لیں ایون بھائی کے بعد, اور پھر میں اجازت لوں گا. جزاک اللہ احسن.
دو کوشچنز ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ چوری کے لیے نیت کرتا ہے تو کیا اس کو گناہ ملے گا جب تک کہ وہ چوری نہ کرے یا صرف خیال آنے سے بھی آپ انسان کو گناہ مل سکتا ہے؟ اور دوسرا کوشچن سر یہ ہے کہ اگر کسی انسان یہ سمجھے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے؟ جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انسان چوری کی نیت کرے اور چوری نہیں کی ہے تو اگر تو دل میں خیال ہی ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں آئے گا. لیکن اگر کوشش کی اور چوری نہیں کیے کرنے کی کوشش کی لیکن کی نہیں ہے, مثال کے طور پہ اپنی طرف سے کوشش کی کہ میں کوئی چوری کر لیکن نہیں کر سکا, تو اس پہ گناہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے کہ القاتل والمقتول فی النار اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. جب دو مسلمان تلوار لے کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں. پوچھا گیا کہ مقتول قاتل جہنم میں جا رہا, مقتول تو قتل ہو گیا, اس کا کیا قصور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انه كان حريصا على قتل اخيه, کہ وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کا حریص تھا, اس کی بھی پوری خواہش تھی کہ میں قتل کر دوں. اب اس کا وار نہیں چلا, اس کا وار چل گیا. تو جو کوشش ہوتی ہے برائی کی طرف اگر کوشش شامل ہو جائے تو تب گناہ ہوتا ہے, اگر کوشش نہیں ہے صرف نیت تکری ہے تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, برائی کا کوئی خیال آیا اور انسان اس کو جو ہے خیال کو پیچھے کر دے تو اس پہ گناہ نہیں ہے, لیکن خیال آنے کے بعد کوشش کرتا رہا موقع نہیں ملا ہے تو وہ الگ بات ہے, اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی تھی نا. جی یہ ہے آپ کا پہلا سوال. جی دوسرا جو ہے, اچھا دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کی جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے, کیا وہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھ پہ ناراض ہے؟ دیکھیں پہلے نمبر پہ تو انسان کو کبھی بھی دعا کے نتیجے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے, دعا کے نتیجے میں کبھی بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہیں, لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل ما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت فلم ارى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. کہ بندے کی دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہیں جب تک کہ وہ قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا, یا جب تک کہ وہ جو ہے وہ کسی یعنی گناہ کی دعا نہیں کرتا ہے, یا جب تک کہ وہ دعا کے نتیجے میں جلدی نہیں کرتا. صحابہ نے پوچھا کہ دعا کے نتیجے میں جلدی کرنے کا کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول قد دعوت فلم ارى يستجاب لي, کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بڑی دعائیں کی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے میری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے, یہ کہہ کے وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ دعا کرے گا بھی تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا, اس لیے دعا کے نتیجے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. دوسرے نمبر پہ یاد رکھ لیں کہ طبرانی کی روایت کے مطابق بندے کی دعا قبول ہونے کے تین انداز ہیں. پہلا انداز یہ ہے کہ جو مانگا وہی مل گیا, یہ بھی ایک دعا کے قبول ہونے کا طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ جو مانگا وہ نہیں ملا لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آنے والی کسی مصیبت کو ڈال دیا ہے. مانگا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ $1,000,000 دے دے لیکن کل ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ انسان کی ہاتھ اور پاؤں اور ٹانگیں ٹوٹ جانی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے اس مصیبت کو ڈال دیا. اور تیسرا یہ ہے, یعنی یہ بندے کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کی کئی مصیبتوں کو دور کر رہا ہوتا ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ بھی نہیں ملا, کوئی مصیبت بھی نہیں ٹلی ہے لیکن اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ دیا. جب یہ بندہ آخرت میں جائے گا تو دیکھے گا کہ اتنے زیادہ نیکیاں یہ کہاں سے آ گئیں, تو بتایا جائے گا کہ یہ تیری دنیا کی وہ دعائیں ہیں جو وہ وہاں پہ نہیں ملی تھی. تو بندہ کہے گا ہے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی پوری نہ ہوتی. تو اس لیے دعا کے قبول ہونے کے یہ تین انداز ہیں, اللہ تعالیٰ کسی انداز سے بھی قبول کر سکتا ہے. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے میری دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں یہ نہیں ہے, یہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ باقاعدہ مستقل ایک گناہ ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے کہ جی میری دعا نہیں قبول ہوتی ہے, نہیں, اس سے امید لگائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ جب بندہ پہلے ہی سوچ لے جی اللہ نے تو میری سننی نہیں ہے، جی اللہ نے تو میری بات قبول ہی نہیں کرنی، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ذرا کر کے تو آؤ تو صحیح۔ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمائے میری طرف چل کے تو آؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے من تقرب الیہ باءً تقربت الیہ ذراعاً، جو ایک بارش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ ایک مثال دے کے جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے۔ بے کیسا پتا چلے کہ اللہ نے کوئی مصیبت نہیں ٹالی؟ دیکھیں یہ کیسے پتا چلے گا، یہ تو کوئی نہ ہے نا، یہ اللہ کے علم میں۔ اگر اس کی دعا پوری نہیں ہو رہی اس کا مطلب کوئی مصیبت تھی جو اللہ نے ٹال دی ہے۔ یہ پتا کرنا بہت ایسا نہیں کہ ہمیں لازمی پتا ہو کہ ہماری جو ہے وہ کون سی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہوتا ہے۔ لیکن انسان اپنی دعا سے اللہ کی امید ضرور رکھے، اللہ سے کہ اللہ مجھے اس دعا سے ضرور فائدہ دے گا، اور اپنی دعا کو جاری رکھے۔ اللہ کے دین میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ لازمی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور تجربہ کر کے دیکھیے میرے بھی اللہ لازمی قبول کرے گا۔ بس اس سے مانگے کہ اللہ وہ مانگنے کے لیے وہ پہلے وہ چیز تو بنائے نا۔ اور دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بار بار تضرر سے مانگو، تضرر ذرا آہوزاری کر کے دیکھیں تو صحیح، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن۔ بہرحال آپ لوگ کوشش کریں کہ جتنے ہیں ہاتھ میں کیے ہوئے صرف وہی سوال کر لیں، باقی تھوڑا سا ان ٹائم کافی ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی سوال کر لیں گے بعد میں۔ چلیں ابھی جن لوگوں نے ابھی جن کے ہاتھ ہیں صرف یہی سوال کر لیں۔ اور جی دوسرا جو ہے سوال، ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ میں آیا تھا جی، اسرا نام رکھ سکتے ہیں؟ جی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی سسٹر جنہوں نے بھائی ہیں سسٹر مائک پہ آ جائیے۔
امید آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا جی, السلام علیکم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس اس طرح ایسا ہے کہ نماز کے بعد جب جو فرض نماز کے بعد جو ایک روٹین ہوتی ہے ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا, اس کی میں نے پہلے تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اب پورا بعد میں بھی سن لیں, اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے سمجھایا. اب یہ کہہ کہ جی وہ تو روٹین سے ہوتی ہے تو چلو آپ اس میں خاموش ہو کے آپ جو مسنون دعائیں وہ کریں. مسنون دعائیں ذرا جانے تو سی نا کہ مسنون دعائیں کیا ہیں. مسنون دعائیں اللہم انت السلام, آیت الکرسی ہے, اور آخری تین سورتیں ہیں. یہ چیزیں پڑھیں, ان چیزوں کو پڑھیں, کوئی حرج نہیں. لیکن آپ کہیں جی جو میں نے صحابہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے وہ نماز کے بعد کی نہیں کی ہے. وہ میں نے کہا کہ عمومی طور پہ کسی بھی وقت جو ہے کوئی صحابی کہہ دیتا تھا, کوئی ضرورت ہوتی تھی کسی خاص موقع پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیا کرتے تھے. اب اس طرح کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آئے اور نماز کے بعد کوئی امام صاحب کہہ دیں کہ یار فلاں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, فلاں کوئی پرابلم ہے, یا یہاں کوئی ایسی ہے تو چلو اس کے لیے سب مل کے دعا کر دیں, وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن اس پہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو کہیں جی وہ تو پھر صحابہ آمین کہتی ہوں گے لہذا ہم کر ہی سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. جو ایک عمومی چیز ہے اس کو نماز کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے. کبھی ایسا نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی ایسی ضرورت ہو. ایک نماز جیسے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اسی طرح نماز کا ایک حصہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے سب مل کے دعا کریں, یہ نہیں. آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں, اپنے لیے کریں لیکن اس کو بھی نماز کا حصہ نہ بنائیں, اور پھر اس کے ساتھ ایک اکٹھے ہو کے سارے مل کے آمین آمین کہہ کے دعا کرنا, یہ بھی ایک اضافہ ہے. اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر نماز کے ساتھ حصہ اور ہر نماز کے بعد کیا جائے گا تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے, اس لیے اس سے بچا جائے. اور اگر کوئی ایسے کر رہے ہیں تو آپ اس وقت اپنی جو ہے وہ جو مسنون اذکار ہیں وہ کریں. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ دیکھیں دم کرنے میں اور جو آپ نے عمل بتایا اس میں بڑا فرق ہے. دم کرنا جو ہے وہ ہوتا ہے چلے بھائی درد ہو رہی ہے, بیماری ہے, کوئی بھی ہے تو چلو کوئی بھی آیت پڑھ کے جو ہے وہ دم کریں. لیکن ایک ہے کہ جی فلانی آیت اتنی بار پڑھو, دروشیو اتنی بار پڑھو, اور اتنی رکھتے نماز پڑھو, اور کہو جی ان سب کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا جائے. یہ چیز نہیں ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیسے ہو سکتا ہے دیر, یہ میرے اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے چاہے کوئی اور شخصیت ہے, کہ پڑھو میں اور ثواب میں کہہ دوں فلاں کے عمل میں چلا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب کے لیے قانون عام ہے, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو وہی ہے جو اس کو ملے گا. آپ اپنے لیے نفل پڑھیں, اپنے لیے پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ پڑھنے کے بعد اتنی دفعہ درود شریف جی اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے مل جائے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایسا کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے, کہیں اللہ کا فرمان نہیں ہے, کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. میں نے اس پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ میں مثال دیتا ہوں جی, میں لا الہ پڑھتا ہوں جی اس کا ثواب جی بارک اوباما کو مل جائے اور وہ مسلمان ہو جائے, تو میرے پڑھنے سے ثواب ادھر چلا جائے گا. یہاں پہ کہیں گے نہیں ہو جائے گا جی. تو دیکھیں کہیں پر بھی سوائے ان اعمال پہ جس پہ اللہ کے یا اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ ہم دوسرے کی طرف سے اس کنڈیشن میں حج کر سکتے ہیں, دوسرے کی طرف سے اس کنڈیشن میں یہ کر سکتے ہیں, وہ جو کہ اس کے علاوہ عمومی طور پہ میں قرآن مجید پڑھوں اور ثواب فلانے کو چلا جائے, میں درود شریف پڑھوں اور ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف کا معنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما, وہ خود بخود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت ہو رہی ہوتی ہے. وہ اس میں یہ نیت کرنا میرے پڑھنے کا ثواب مجھے مل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے وہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ مجھے مل رہی ہیں. لیکن میں کروں جی میرا جو 10 رحمتیں کا ثواب مل رہا ہے یہ بھی نبی کو جا کے مل جائے, ایسا میرے اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. میٹھے کے بعد سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیے اس طرح کا کوئی عمل کرنا اور پھر کہنا جو اس کے بعد جو مانگو گے مل جائے گا, یہ کوئی ایسا نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے جیسے بندے کی دعا کرتا ہے وہ اللہ ہی کو پتا ہے جب ملنا ہے جب نہیں ملنا ہے. لیکن ایسا کوئی عمل کرنا جی اتنے رکعت نفل پڑھو, اتنی دفعہ یہ آیت پڑھو اور ثواب نبی کو بھیجو, اور پھر جو ہے کہو جی یہ میں دعا کروں تو وہ دعا قبول ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آئیے. دوسری بات آخری سوال سے سر یہ کہ پانچ منٹ پہلے اگر بھول سے کھا لیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے، بھول کے کھا لیا، غلط فہمی میں کھا لیا، چاہے بھول کہہ لو غلط فہمی میں، سمجھ نہیں آئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا. جزاک اللہ وسلم. جی نیکسٹ سسٹر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا مائک پہ آ جائے. اب کیا کریں آصف بھائی، چلیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا میں جلدی سے ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. جی آپ اپنا ایک ایک سوال مختصر کر لیں، میں جلدی سے جواب دے دوں گا. جی ذرا سسٹر جو مائک پکڑ لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ کوئی دن فکس نہیں ہوتے، یہ کہنا کہ دس دن یا پانچ دن یا تین دن فکس ہوتے ہیں یہ کہنا مشکل ہے. اور اگر ان کو دس دن پہلی دفعہ ہو رہے ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے، تو پھر جتنے دن پہلے ہوتے تھے وہ آپ اتنے دن جو ہے یعنی اس کو اپنے پیریڈ سمجھیں، اور اوپر والے دنوں کو جو ہے وہ ایک بیماری سمجھیں، اور ان دنوں میں استحاضہ سمجھا جائے گا، اور وہ اتنے دن جو ہے وہ نہا کے نماز بھی پڑھیں گی اور روزے بھی رکھیں گی. اگر انہیں پہلی دفعہ ایسا زیادہ دن ہو رہے ہوں اور پہلے ان کے تھوڑے دن ہوتے ہوں، تو اس میں جو ہے وہ یعنی پہلے جتنے دن ہوتے ہوں انہیں شمار کر لیں. لیکن اگر روٹین میں ان کے جو ہے وہ ایک فکس دن ہوتے ہیں، تو یہ کوئی دس دن والی، زیادہ زیادہ دس دن، اس کی کوئی بات ایسی روایات میں نہیں ہے. جزاکم اللہ وسلم. مین یہ ہے کہ اگر واقعتاً ایسے ہی آ رہے ہیں اور روٹین میں اتنے زیادہ دن ہوتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے. اور اگر جو ہے وہ ان کے پہلے تھوڑے ہوتے تھے اب زیادہ ہو رہے ہیں، تو جتنے پہلے ہوتے تھے اتنے دن جو ہے وہ شمار کر لیں. یہ جن کا پرائیویٹ میں سوال ہے میرے بھائی، بھی دعائیں جب چاہیں کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوتی کا چشمہ بھی چاہیے ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو جو چاہیں مانگ سکتے ہیں جب چاہیں، یہ نہیں کہ دنیاوی دعائیں ہم کب کریں، کب مانگ سکتے ہیں، جب چاہیں مانگ سکتے ہیں. جی بھول کھانے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بھول کر اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کو کھانے دو، یاد نہ کرواؤ. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا ہے وہ اس کی قسمت میں، اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، بھول کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جی بھائی ہیں سسٹر مارک پہ آ جائیے. السلام علیکم.
کون سے ایسے ٹائم ہیں کہ اس ٹائم پہ میں آپ سے ٹائم پہ یا کسی نمبر پہ آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ یہ ریکارڈنگ مجھے پتا ہے، ریکارڈنگ تو ماشاء اللہ سے کھل رہی ہے آپ کی، لیکن جو ویب سائٹ پہ لائیو آن لائن سیشن ہے اس سے لائیو آپ کے اس کا نہیں آ رہا ہے، مطلب صرف اس سمے لوڈنگ چل رہی ہے، کئی دن سے چل رہی ہے، اس بارے میں مجھے پوچھنا تھا، میں پوچھ نہیں پا رہی تھی، بس جلد از جلد السلام علیکم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری آواز انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچتی ہوگی. سسر ایسا ہے کہ اس میں آتا ہی ہے، لائف آتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی فی الحال مسئلہ جو ہے پالٹاک کے سرور سے ہے، کیونکہ پالٹاک کے سرور سے براہ راست جو ہے وہ اس میں لائف آتا ہے، تو پالٹاک کا سرور جو ہے ویب سائٹ پہ جو ہے وہ لوڈنگ پوری طرح نہیں کرتا ہے، اس میں جو ہے وہ ویب سائٹ کا کوئی لنک نہیں ہے، تو اس میں بیسک جو ہے وہ آپ ریکارڈنگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہ جہاں پہ ہے ادھر سے ہے. باقی اسکائپ کا آئی ڈی جو ہے وہ جن لوگوں نے ایڈ کیا ہوا اس سے ایک آدمی سن سکتا ہے، اور باقی اگر آپ نے مجھ سے کوئی رابطہ کرنا ہو تو ویب سائٹ پہ ہی وہ کنٹیکٹ اس میں جا کے وہاں سے جو بھی رابطہ دیا ہوا ہے آپ اس سے رابطہ کر سکتی ہیں. جی ای میل بھی وہاں پہ دیا ہوا ہے، یا آپ فون کرنا چاہیں تو آپ اس سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اللہ کو ذرا خیر عطا فرمائے. جی یہ لنک بھی میں اس کا پیسٹ کر دیتا ہوں. جی تو اللہ آپ کو ذرا خیر عطا فرمائے. باقی یہ کہ اسکائپ آئی ڈی اگر میں اپنا پرسنل دے دوں تو سب لوگ ایڈ کر لیتے ہیں، پھر کس کس کو کب کب جواب دیا جائے گا، یہ آپ اس نام سے ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن کسی وقت اگر جواب نہ ہو تو پھر آپ لوگ یہ نہ ہو کہ اب ہم نے کیا ہے تب ہر صورت ہمیں جواب ملنا ہی ملنا ہے، یہ جو ہے مشکل ہے. جزاک اللہ سمجھا. باقی جس پہ درس آ رہے ہیں وہ یہ آئی ڈی ہے، جس پہ درس آ رہے ہیں یہ دوسرے نمبر پہ آئی ڈی. جزاک اللہ سمجھا. جی سسٹر جی نے آگے ایڈریس کیا مائک پہ، آپ کر لیں بات پھر میں. سسٹر آپ پہلا سوال دوبارہ پوچھ لیجئے، وہ مجھ سے مس ہو گیا، باقی میں نے نوٹ کر لی. پہلا سوال جلدی سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال یہ کہ جب آپ نے دوسرے کو ہدیہ دے دیا ہے تو اب دوسرے کے نکالنے کی ذمہ داری ہے، وہ نکالے نہ نکالے، اگر نہیں نکال رہا تو وہ گنہگار ہے. جس کو بھی آپ نے گفٹ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، سونا سونے کی چیزیں، تو ان کو جس کو دیا ہے اس کو نکالنے کی ذمہ داری ہے اور لازمی ہے. جی آپ جب ہدیے میں دے دیا تو یہ یعنی اسے جو ہے آپ نے تحفے میں دے دیا تو اب اس کی ذمہ داری ہے اس کا نکالنا. دوسرا یہ ہے کہ نماز دوسرا سوال کے رکوع و سجدہ یقیناً پورا کرنا لازمی ہوتا ہے. اب جو صورتحال آپ نے بتائی ہے قریب کی مسجد کی امام ایسے ہیں, بہرحال کوشش کریں ان کو جو ہے تھوڑا سا سمجھائیں یا جیسے کریں, لیکن بہرحال نماز کا جو ہے وہ یقیناً اطمینان ضروری ہوتا ہے, رکوع اور سجدے کو اطمینان کے ساتھ کرنا سب کچھ. اب یہ تھوڑا سا جو ہے لیکن بہرحال جو طریقہ ہے نماز کا وہی وہ تو یہی ہے کہ اسے اطمینان سے پڑھا جائے. باقی آپ ہیں آپ گھر میں پڑھ سکتی ہیں, یقیناً گھر میں نماز پڑھنا زیادہ اجر ہے. جزاکم اللہ صاحب. تیسرا سوال آپ کا یہ کہ وضو میں وسوسہ آتا ہے درمیان میں بھول جاتے ہیں پورا ہوا ہے نہیں ہوا ہے, اس سے بچنا چاہیے. اس طرح انسان جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی ہوتا جائے گا. اپنے آپ کو وسوسے سے دور کریں اور وضو میں جو ہے وہ جو ہے وہ یعنی گیس وغیرہ ہوتی ہے تو اگر تو کنفرم ہو جائے تو پھر تو دوبارہ کرنا ہی کرنا ہے. جی اگر جو کنفرم ہو جائے تو پھر تو کرنا ہی کرنا, لیکن اگر انسان کو بس بار بار وسوسہ آ رہا ہے کہ ہوا نہیں ہوا ہوا نہیں ہوا تو پھر جو ہے انسان کو اعتماد پہ اپنے آپ پہ اعتماد کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر گیس واقعتاً ہو رہی ہے تو پھر انسان کو دوبارہ وضو کرنا ہی کرنا, الا یہ کہ انسان کو بیماری ایسی ہو جائے کہ اس میں نماز کے پڑھنے کا جتنا بھی درمیان میں ٹائم نہ ملتا ہو تو پھر انسان ایک دفعہ وضو کرے اور ایک نماز کو پورا کرے, اس کے بعد اگلی نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی بیماری نہیں ہے صرف وضو کے درمیان ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ انسان کو بہرحال کلیئر کرنا ہی ہوتا ہے. امید کے بعد سمجھ آئے گی. جزاک اللہ احسن الجزا. جی سسٹر آسمین آپ کا ہینڈ ریس جان بات کر لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی ہمیں ایمان اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے, دیکھیں ہمیں ایمان اس طرح رکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے ٹھیک ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا وہ برحق ہے ٹھیک ہے. ایمان ہمیں یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ کے قرآن کو مانا ہے اللہ کے قرآن کو نہیں مانا ہے. جی سورت مزمل کی سوری سورت زمر کی میں آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, آیت نمبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی سورت زمر آیت کیا ہے میں نکال لوں. جی آیت نمبر 30 سورت زمر سپارہ 23 ہے, سپارے کا آخری صفحہ آخری سے پہلی آیت 23واں سپارہ 23 اس کا آخری آیت آخری سے پچھلی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انکا میتن و انہم میتون, انکا میتن انکا بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور یقیناً وہ بھی مرنے والے ہیں, انکا میتن. دیکھیں اسی طرح ہم عمومی طور پہ دلیل لیتے ہیں. جی جزاک اللہ احسن ذا. انکا میتن بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے اور بے شک ان کو بھی موت آنی ہے, انکا میتن و انہم میتون. جی یہ آیت کا ترجمہ بھی ہے. یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں زندہ نہیں ہیں, ہم یہ کہیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ یہ کہ جو قرآن نے کہا ہے اس کو ماننا ہے, جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ماننا ہے, بس یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. اب اس سے اگر رزلٹ نکال کے جی آگے اس آیت کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں زندہ نہیں ہیں, وہ رزلٹ نکالنا آگے ہر ایک کا اپنا اجتہاد ہے. قرآن کی آیت ہے کہ انکا میتن و انہم میتون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس طرح کی روایات ہیں جی مجھ پہ دروشی پڑھا جاتا ہے میں براہ راست سنتا ہوں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے, یہ قبر کے اپنے حالات. دیکھیں ایک ہے وہ زندگی جو کہ شہید کو زندگی حاصل ہوتی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کے راستے میں فوت ہو گئے انہیں مت کہو کہ مردہ ہیں, بلکہ رب کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں وہاں رزق دیا جاتا ہے. اب یہ والی زندگی جو عالمی برزخ کی زندگی ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً حاصل ہوگی, وہ تو یقیناً حاصل, لیکن یہ کہنا کہ کوئی دنیاوی زندگی قبر میں زندہ ہے یہ تھوڑا سا کہنا مشکل ہے. جو ہمارا ایمان کا حصہ ہے وہ اللہ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننا ہے. بس آپ یہ کہیں کہ ان کے اوپر میں ان پہ ایمان لاتا ہوں, جو اللہ نے کہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لاتا ہوں, تو جو ایک برزخ کی زندگی ہے وہ تو شہید کو بھی حاصل ہے, شہید کو بھی حاصل ہے. باقی رہا کہ ایک دنیاوی جسم کو ہم کیا کہیں کہ زندہ ہے, اور اگر کوئی انسان یہ دلیل وہاں پر قبر پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ ہم جا کے کہہ دیں الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ, تو بھائی مسلمانوں کے قبرستان میں کیا دعا کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, کیا فرق ہے اس میں؟ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی تو وہی دعا سکھائی گئی نا, اس میں کیا لازمی آتا ہے کہ وہ سارے قبروں میں زندہ پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی جب ہم یہ کرتے ہیں قبرستانوں میں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور, یہی دعا کرتے ہیں نا, یعنی جو دعا سکھائی گئی مسلم اس میں یہ, تو کیا اس سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ قبر پہ سن رہے ہیں؟ ہاں اگر کوئی انسان نبی کی قبر پہ جا کے ایسا پڑھ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ مسلمانوں کے قبرستان پہ بھی تو جا کے یا اہل القبور کہہ کے مخاطب کرتے ہیں, اگر یہاں پہ یا رسول اللہ کہہ کے قبر پہ کوئی انسان درود پڑھ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن افضل یہ ہے کہ اللہم صلی اللہ علیہ پڑھے, افضل یہ ہے کہ وہاں پڑھے, لیکن مسلمانوں کے قبرستان میں بھی جائے. اب ان چیزوں سے دلیل لے لینا کہ میری یہ آواز اس طرح براہ راست وہ قبر کی ایک چھت کے نیچے زندہ پڑے ہوئے ہیں, یہ کہنا مشکل ہے میرے بھائی, یہ کہنا مشکل ہے. باقی آیت آپ کے سامنے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت کے سے واضح واضح الفاظ ہیں, بغیر کسی جو ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. اب ہم کہیں جی میت کا معنی یہ ہوتا ہے, میت کا معنی وہ, دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو ایک چیز میں لے لیتا ہے یہ میں نے کرنا ہی ہے, تو اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی دلیلیں نکل آتی ہیں. لیکن آیت میں نے اس کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں, سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے جی, اور یہ جو آپ کے سامنے آیت رکھ, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عمومی دلائل میں کل نفس ذائقۃ الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم شامل کریں گے, باقی جو برزخ کی زندگی ہے جیسے ایک شہید کو حاصل ہے اس سے پورے اتم درجے کے ساتھ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے, ہم اس زندگی پہ ایمان لائیں گے اس طرح ضرور حاصل ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ جیسے وہ نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے روایات ایسی بنائی ہیں جی, جب آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو جب آپ کو جو ہے وہ نہلایا گیا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے, اس کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ وہ مسکرا رہے تھے جی, یعنی گویا کہ بالکل دنیاوی طرح مسکرا رہے تھے, یہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی, ایسا نہیں. ایک ہونا کہ لگتا ایسے تھا جیسے ہو رہا ہے, ایک ہے کہ نہیں بالکل دنیاوی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ جیسے بالکل زندہ ہے اور ان کو زمین پہ دفن کیا جا رہا ہے. میرے بھائی ایسا نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ, احترام, مقام سب کچھ ہے, لیکن احد اور احمد میں فرق سمجھے, رب اور معبود میں فرق سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ تمام انبیاء سے اشرف ہیں, اللہ کے بعد اس کائنات میں کسی بھی ذات کا مقام مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, رحمت للعالمین ہے, سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت والے دن پورے بنی آدم کے سردار ہوں گے, سب کچھ اپنی جگہ میں ہے. لیکن وہ چیز نہیں ہے کہ جو آپ اپنی طرف سے اضافہ کرنا چاہیں غلط. اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے, میں آپ سے نہیں بتا رہا ہوں, آیت نمبر 33 آپ سورہ زمر کی دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے میرے بھائی, جو حیاتی مماتی, میرا خیال ہے کہ ان بحثوں میں جو لوگ پڑ گئے ہوئے سوائے قائم یا انسان جو ہے اللہ معافی دے, اصل میں ہمارا ایک جو ہے نا ایک مسلمانوں کا ایک کنسپٹ سا بن گیا, میں جیتا اور فلاں ہارا, میں جیتا اور میں ہارا, بس اس کو ہرانا ہے اس کو جتانا ہے, اور ہرانے اور جتانے میں لگا لو جہاں سے مرضی دلیلیں جمع کر کے لانی, بس بات کرنی ہے. دیکھیں یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ دروشی پہنچاتا ہے, اب اس کی کیفیت کیا ہے اللہ عالم, اس کی کیفیت کیا ہے اللہ عالم. ہم میں اس سے یہ دلیل لے لوں کہ نہیں جی وہ تو زندہ ہیں, وہ جی موسیٰ علیہ السلام بھی قبر میں زندہ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے, وہ بھائی وہ تو وہ آسمانوں پہ بھی تو موجود تھے. اب اس زندگی کا جو برزخ کی زندگی ہے ہم اس کو دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں اٹیچ کر سکتے, باقی جو ایک شہداء کی زندگی اللہ نے بتائی ہے اس طرح کی زندگی تو اس برزخ کی زندگی میں تو اتم درجے کی حاصل ہے, لیکن دنیا کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال مختصر سی بات ہے, میں پھر کبھی ہوا تو اس مسئلے پہ طویل جو ہے بات کر لی جائے گی. جی ایون بھائی آپ مائک پہ آ جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور معذرت آج کا جو ہے موضوع کافی لمبا ہو گیا, سوال و جواب کا نشست بھی ہماری ڈیڑھ گھنٹے سے اوپر ہو گئی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہمارا چلتا رہے گا, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے. جی ایون بھائی آپ مائک پہ آئیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ واشنگ سسٹم کا کوشچن ہے, اس کو مائک کا پرابلم تھا, سوال ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا جزا ادا کرے. وہ کوشچن یہ پوچھ رہے ہیں کہ تراوی پڑھتے ہوئے کیا قرآن پاک کو اٹھایا جا سکتا ہے, اور اگر اٹھایا جا سکتا ہے تو کیا وہ ایک ہاتھ میں پکڑنا ضروری ہے یا دونوں ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صرف مختصر کر رہا ہوں کہ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے تراوی میں, ٹھیک ہے. اب ایک ہاتھ سے دو ہاتھ سے جیسے آسانی ہو, لیکن کوشش کی جائے کہ نماز میں کم سے کم حرکت ہو, کم سے کم حرکت ہو. یہ تھوڑا سا کرنا بہت مشکل ہے فکس, اس لیے نماز میں کم سے کم حرکت ہو, اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یعنی نماز کے جو ارکان ہیں انہی کو پورا کیا جائے. ہاں اس میں سے تھوڑی سی حرکت انسان کر سکتا ہے, لیکن دیکھو جو یعنی جو تراویح ہے یہ ایک نفل نماز کی کیٹیگری میں آتی ہے, اور نفل نماز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بھی پڑھی ہے, تو نماز سواری پر بھی پڑھی ہے, تو نفل نماز میں کچھ رخصت ہوتی ہے فرض نماز کی بنسبت. تو بہرحال کوشش کی جائے جتنا سے جتنا نماز کے اوپر جو ہے پابند رہا جائے, لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے تھوڑا بہت گنجائش ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن بھی اٹھا کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ احسن, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ لوگوں سے جو ہے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں جو ہے ضرور یاد رکھیں. اور